أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله باسماری امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت میں ان طبقات کے بارے میں ہے جن کا ذکر حضرت نے خطبات نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ مجموعی طور پر 6 طبقے ہیں جن کو ہم ذکر کر سکتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی تعلق رہا ہے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے اتفاقات اور حوادث میں. مشکلات پیش آئی ہیں تو بھی ان میں سے بعض گروہ شامل رہے ہیں, اگر کوئی کامیابی نصیب ہوئی ہے تو اس میں بھی بعض ان میں سے دخیل رہے ہیں. 6 طبقات جن میں طبقہ اول مجاہدین و انصار اور ناصران امام ہیں, دوسرا گروہ سست و بے ارادہ اور بیکار طبقہ, تیسرا قائدین لا تعلق افراد خاموش و ساکت طبقہ, چوتھا جسے حضرت نے خود نام دیا ہے ناقصین پیمان شکن و عہد شکن لوگ, پانچواں قاسطین ہیں ستمکار جفاکار لوگ, اور چھٹا طبقہ ہے مارقین کا سادہ لوگ کج فہم و نادان ساتھی جو بعد میں جدا ہو گئے حضرت سے. اگر ان 6 طبقات کو ہم عنوان دینا چاہیں کوئی, تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ 6 طبقات 2 عنوان میں آ سکتے ہیں. ایک طبقہ جو ناصران امام ہیں, حامیان امام ہیں, پیروکار امام ہیں, جن کی طرف اشارہ ہوا تھا کہ چند ایک نام ان میں سے ذکر بھی کیے تھے جن کا بعض کا نہج البلاغہ میں ذکر بھی موجود ہے, اور باقی 5 طبقات ایک صفت مشترک یہ رکھتے ہیں کہ یہ امیر المومنین کی مشکل تھے یہ لوگ, اور بہت سارے تلخ حوادث و اتفاقات حضرت کے لیے جو پیش آئے اس کا باعث یہ 5 طبقات بنے, جن کی وجہ سے بعض کی طرف بعض کی نسبت امیر المومنین نے فرمایا کہ تم نے میرا دل خون سے بھر دیا ہے, میرے دل میں تم نے پیپ بھر دی ہے, تمہاری وجہ سے میں بدنام ہو گیا ہوں, اور تمہاری وجہ سے دشمن مجھ پر تہمت لگا رہا ہے, بہتان باندھتا ہے, اور اس طرح کے بعض کے بارے میں تعبیرات ہیں. چونکہ انہوں نے امیر المومنین کو درد مند کیا ہے, انہوں نے امیر المومنین کی حکومت کے اندر مشکلات کھڑی کی ہیں, اور یہ سارے اندرونی طبقات ہیں. عرض کیا کہ مشرکین و کفار وہ ایک الگ گروہ ہے, فعلاً اس سے باس نہیں ہے, یہ اندرونی گروہ جو امیر المومنین کے ساتھ جنہوں نے اپنے اوپر اسلام کا لیبل لگایا ہوا تھا اور مسلمان شمار ہوتے تھے, ان کی طرف اشارہ ہے. ان کو ہم تشبیہ دے کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناسور ہیں امیر المومنین کی حکومت کے لیے اور خود ذات شخصیت امیر المومنین کے لیے. پس یا ناصر ہیں امام کے لیے بعض, یا ناسور ہیں. ناسور اس زخم کو کہتے ہیں, یہ پھوڑے کو کہتے ہیں جو انسان کے وجود میں ظاہر ہوتا ہے اور اس کے اندر پیپ ہوتی ہے, تکلیف دیتا ہے, انسان کا چین چھین لیتا ہے, آرام چھین لیتا ہے, اور مندمل بھی نہیں ہوتا, علاج بھی اتنا جلدی اس کا نہیں ہوتا. خوب اسی کو محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے اجتماعی طور پر ایسے افراد کے لیے اور ایسے گروہوں کے لیے جو معاشرے کے لیے ایک اسی قسم کا دردناک, جان لیوا اور مضر کردار رکھتے ہوں. جس طرح سے امام رضوان اللہ علیہ نے اسرائیل کے بارے میں کہا کہ اسرائیل ایک ناسور ہے عالم اسلام میں, یا مشرق وسطی میں, یا کہیں پوری دنیا میں ایک ناسور کی حیثیت رکھتا ہے, تکلیف دہ پھوڑا ہے یہ گویا, جو قلب اسلام میں اور دل اسلام میں تواغیت کی سازشوں سے وجود میں آیا ہے. اسی طرح سے بعض اور افراد کے بارے میں، مثلا خاندان کے اندر اگر ایک اچھا معزز خاندان ہو، دینی خاندان ہو، ماں باپ کی عزت ہو، احترام ہو معاشرے کے اندر، لیکن بیٹا ان کا یا خدا نخواستہ کوئی اولاد میں سے کوئی فرد ان کا، بیٹی ان کی اگر بد کردار نکلے اور باعث بنے کہ یہ خاندان اس کی وجہ سے صبح و شام تکلیف میں رہے، اس فرد کو بھی کہتے ہیں یہ ناسور ہے، یہ سین کے ساتھ یہ ناسور ہے اس خاندان کے لیے، یعنی نہ اس کو جدا کیا جا سکتا ہے چونکہ ہے چپکا ہوا ہے، خاندان کا ایک حصہ بنا ہوا ہے، اسی وجہ سے تکلیف دہ ہے چونکہ اس خاندان کے ساتھ مرتبط ہے، وہ متصل ہے، اس کو کاٹ کے پھینک بھی نہیں سکتے باہر، جدا بھی نہیں کر سکتے، اور اس کو اگر رہنے دیں تو یہ تکلیف دہ بھی ہے۔ اس لیے یہ پانچ طبقے یہ ناسور ہیں امام علیہ السلام کی حکومت کے اندر، اور اس طرح سے دردناک انہوں نے تکالیف پہنچائیں امیر المومنین علیہ السلام کو کہ فریادیں نکلی امیر المومنین کے ان کے ہاتھوں، کبھی بھی امیر المومنین نے ان بڑے بڑے پہلوانوں کے ہاتھوں خدا کی بارگاہ میں نہ کبھی شکوہ کیا، نہ کبھی دہائی دی، نہ کبھی فریادیں کی، اس طرح کی دردناک فریادیں علی کی جو ان طبقات کی وجہ سے پیدا ہوئیں، ان پانچ طبقات کی وجہ سے۔ لہذا ان کا کردار ایک ناسور کا کردار تھا، اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس باس کا عنوان یہی ہے کہ ناصران و ناسوران دار حکومت علی علیہ السلام، علی کی حکومت میں کون ناصر تھے و کون ناسور تھے۔ کہ البتہ یہ موضوع قرآن نے بھی پیش کیا ہے، نہج البلاغہ سے پہلے قرآن میں موجود ہے یہ موضوع کہ ہر نبی کے لیے کچھ ناصران گزرے ہیں اور کچھ ناسور گزرے ہیں، اور خصوصاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہی دو گروہ، البتہ طبقاتی لحاظ سے گروہوں کے لحاظ سے تقسیم کریں تو متعدد گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ دو گروہ گزرے ہیں، یا ناصران نبی تھے یا ناسور تھے نبی کے لیے، یعنی تکلیف پہنچاتے تھے پیغمبر اکرم کو۔ یہ قرآن مجید نے مختلف آیات اور مختلف مقامات پر ان کی مذمت کی ہے اور انہیں روکا ہے کہ آپ پیغمبر اکرم کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کہ منافقین ان میں سے سر فہرست ہیں، قرآن نے جا بجا منافقین کا تذکرہ کیا ہے، اور کچھ اسی طرح دوسرے افراد کا، شخصیات کا، جن کی وجہ سے پیغمبر اکرم کو سخت تکلیف پہنچتی تھی اور دکھ پہنچتا تھا۔ جسمانی ناسور سے خطرناک تر وہ معنوی ناسور ہے جو انسان کی روح کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور معنوی ناسوروں میں سے بھی سب سے خطرناک وہ ناسور ہے جس کی وجہ سے پورا معاشرہ اور پوری سوسائٹی کو تکلیف اور درد پہنچتا ہے، اور اس سے بھی بڑا ناسور وہ ہے جو دین کے لیے ناسور کا کردار ادا کرتا ہو، یعنی جس کی وجہ سے دین درد و تکلیف اور رنج و دباؤ میں مبتلا ہو جائے، یا دینی کوئی امر جیسے حکومت دینی، ولی دینی، راہبر دینی۔ اور جیسے پہلے اشارہ ہوا تھا کہ یہ باس اس لیے نہیں چھیڑی کہ ہم فقط اپنا بوجھ دل کا ہلکا کریں، کچھ کو برا بھلا کہہ کے اور کچھ کی تمجید و تحسین کر کے، کہ انسان کی ہے طبیعت میں یہ چیز شامل ہے، انسان مذمت کسی کی کر کے بھی تھوڑا اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ کر، اور کسی کی تمجید و تحسین کر کے پھر بھی سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا۔ فقط یہ نہیں ہے مقصود کہ یہاں پر ہم امیر المومنین کے بعض ساتھیوں کی فقط تحسین و تقدیس کریں اور اس طرح سے مثلا، یا بقول عوام کے کہ ثواب دارین حاصل کریں، مثلا مالک اشتر اور محمد ابن ابی بکر کا ذکر کر کے ثواب دارین حاصل کریں، نا مقصود یہ ہے کہ کچھ اسوے متعارف کروائیں، یہ دیکھیں کہ کن لوگوں کی ضرورت ہے آئمہ ہدا علیہ السلام کو، اور کچھ لوگوں کی مذمت کریں۔ ہم صرف اس وجہ سے مذمت کریں کہ ہمیں اچھے نہیں لگتے اور اپنا دل ٹھنڈا کریں ان کو برا بلا کہہ کر کے، غالباً ایسے ہوتا ہے، مخالف کے مثلا کردار کو، مخالف کی شخصیت کو، مخالف کے اعتقادات کو تمسخر اڑانا، ان کو برا بلا کہنا تاکہ ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے، نہ یہ نہیں ہے مقصود اس باس کے اندر۔ مقصود فقط یہ ہے کہ آج کے لیے ایک آئینہ فراہم کریں ہم، اور اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ اس وقت حکومت علی تھی، آج حکومت علوی ہے۔ اس وقت حکومت علی میں اگر ناصر و ناسور موجود تھے تو آج حکومت علوی کو بھی ناصران و ناسوران سے سروکار ہے، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج حکومت علوی اور انقلاب اسلامی کے لیے ناصر کا کردار رکھتے ہیں، ناصران ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ناسور انقلاب ہیں۔ نہ امریکہ اور اسرائیل ناسور ہیں، وہ دشمن ہیں، وہ سرے سے اسلام و تشیع و علی و علویت اور ہر چیز کو بیخوبن سے اکھاڑ دینے کی کوشش میں ہیں، انہیں نہیں کہہ سکتے ناسور، وہ تو سرے سے دشمن ہیں، جان کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں اور ہر چیز کے دشمن ہیں جو خدا کی طرف سے ہو دین کی طرف سے ہو، انہیں نہیں ہم ناسور کہتے، وہ تو قاتل ہیں، ظالم ہیں، جفاکار اور ستمکار ہیں۔ ناسور وہ ہوتے ہیں جو جسم کے اندر پلتے ہیں، انسان کے جسم کا ناسور جسم کے اندر پلتا ہے، معاشرے کا ناسور معاشرے کے اندر پلتا ہے، اور انقلاب کا ناسور انقلاب کے زیر سایہ پلتا ہے، حکومت کا ناسور حکومت کے زیر سایہ پلتا ہے، اور چہ بسا حکومت سے ہی سب کچھ لیتا ہے۔ یہ جو ناسور بن گئے آخر کار امیر المومنین کی حکومت کے لیے اور ذات امیر المومنین کے لیے، یہ وہ لوگ تھے جو امیر المومنین کے بیت المال سے ان کو سب کچھ مل رہا تھا اور جہسہ بنے ہوئے تھے، اور عزت و احترام اسلام سے انہوں نے پایا تھا، یعنی اظہار وجود ان کا اظہار ہوا دین کے ذریعے سے اظہار ہوا ان کا، لیکن نہایتاً اسی دین کے لیے ایک دردناک پھوڑا بن گئے اور اذیتناک چیز بن گئے۔ مقصود یہ دیکھنے کہ آج ہم کس گروہ میں شامل ہوتے ہیں، آیا ہم دین کے لیے اور دینی مظاہر کے لیے اور حکومت علی کے لیے و حکومت علوی کے لیے اور انقلاب کے لیے، تشیع اور دین کے لیے ہمارا کیا رول ہے، ناصران کا رول ہے، یا خدا نہ خواستہ کہیں ہم بھی ناسور نہ بنے ہوئے ہوں اسلام اور دین کے لیے، کہیں ہماری وجہ سے بھی علی کی فریادیں خدا کو نہ پہنچ رہی ہوں اور آسمان کی طرف نہ جا رہی ہوں، وہ مظلومیت کی فریادیں جو نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے ان لوگوں کے ہاتھوں خدا کی بارگاہ میں پیش کی ہیں۔ ناصران ان اس طبقے کو کہتے ہیں، نصرت یا نصر قرآنی موضوع ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن میں اصلی موضوعات قرآن میں سے قرار دیا ہے کہ جس پر توجہ کی ضرورت ہے، فراوان مناسبتوں سے اور بہت ہی متنوع اور مختلف انداز سے نصرت و ناصرین و انصار کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ نصرت لغت میں ناصر، یہ سمجھنے کے لیے کہ ناصر کہتے کس کو ہیں، کہ چھے بسا ہم خود اپنا نام ناصر رکھ لیں اور یہ سمجھیں کہ ناصر ہیں، ناصر دین ہیں مثلا، جیسے ہوتا ہے بعض اوقات انسان ایسا نام رکھ لیتا ہے جو مناسبت نہیں ہوتی، ویسے نام رکھنے میں مناسبت کے قائل نہیں ہیں ہم، بہت سارے ہیں۔ اب میں جن کے نام ناصر ہیں ان کی طرف میرا اشارہ نہیں ہے، جس طرح سے ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ایک دوسرے کی تعارف کراتے ہیں یہ مومن ہے یا غیر مومن ہے، یعنی نام مومن رکھا ہوا ہے، لقب مومن کا اس نے اختیار کیا ہوا ہے، تو اس طرح سے ممکن ہے ہم بھی اپنے آپ کو ناصر سمجھتے ہوں۔ پہلے تعریف ناصر اور معنی ناصر، تفسیر ناصر ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور معیار نصرت قرآنی ہمارے ہاتھ آ جائے، اور خصوصاً امیر المومنین نصرت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کس کو ناصر قرار دیتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہو جائے، پھر اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کے قابل ہوں گے کہ ہم ناصرین میں سے ہیں۔ چونکہ تیسری حالت نہیں ہے کہ انسان نہ ناصر ہو امیر المومنین کا و نہ ناسور ہو امیر المومنین کے لیے، اگر ناصر نہیں ہے تو خواہ نہ خواہ ناسور ہیں، چونکہ باقی سب طبقات کو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے مجھے تکلیف ہے، ان کے ہاتھوں سے مجھے پریشانی ہے، حتیٰ وہ خاموش طبقہ امیر المومنین نے فرمایا کہ جنہوں نے کبھی ایک تیر تک نہیں پھینکا امیر المومنین کے اوپر، اور کبھی بدگوئی نہیں کی امیر المومنین کے لیے، اور کچھ اپنے کام سے کام رکھا، فرمایا ان سے مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے، یہ جو بالکل لا تعلق اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ان کو بھی فرمایا کہ یہ بھی تکلیف دہ پھوڑا ہے میرے لیے اور اسلام کے لیے اور دین کے لیے، یہ بھی ناسور کے زمرے میں آتے ہیں۔ چونکہ ناسور کبھی خدا نہ کرے کسی کو ناسور ہو جائے جسم میں پھوڑا نکل آئے، ایسا ناسور جب جسم میں پیدا ہوتا ہے تو بسا اوقات بالکل خاموش ہوتا ہے، بسا اوقات ابل رہا ہوتا ہے، اس سے پیپ اور خونابہ ٹپک رہا ہوتا ہے، اور دیکھیں بسا اوقات لباس کو بھی آلودہ کر دیتا ہے، ماحول کو بھی آلودہ کر لیتا ہے، لیکن بعض اوقات نہ خاموش پھوڑا ہوتا ہے لیکن تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ناسور حتمن پھٹا ہوا ہو اور ناسور ابل رہا ہو، بعض ناسور فعال ہیں، بعض ناسور غیر فعال ہیں، لیکن ہیں دونوں تکلیف دے۔ ناسور اس موجود کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہو، جس کی وجہ سے درد پیدا ہو رہا ہو، جس کی وجہ سے انسان مصیبت میں اور مشکل میں پھنسا ہوا ہو، جس کی وجہ سے چین انسان کا چھن جائے، جس کی وجہ سے آرام و سکون انسان کا ختم ہو جائے، جو انسان کو کچھ کرنے نہ دے۔ ناسور ہوتا ہے خدا نخواستہ جسم میں، چلنا چاہتا ہے انسان چلنے نہیں دیتا، بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھنا نہیں جاتا، سونا چاہتا ہے سویا نہیں جاتا، ناسور کے ہاتھوں اس قدر تکلیف دیتا ہے کہ کوئی کام اگر کو کرنا چاہے کرنے نہیں دیتا۔ امیر المومنین فرماتے تھے کہ میں نے اقتدار اس لیے کہ میں قدرت میں آ جاؤں اور حکومت مجھے مل جائے اور یہ ایک ذریعہ بن جائے میرے لیے کہ میں اسے نام و منصب پیدا کروں، اس لیے میں نے اقتدار نہیں لیا، میں نے یہ اقتدار لیا ہے عدالت برپا کرنے کے لیے، نظام الہی نافذ کرنے کے لیے. اور ابن عباس کو فرمایا کہ اگر اس اقتدار کے ذریعے سے میں عدالت برپا نہ کر سکا، نظام عادلانہ اور نظام الہی کا نفاذ نہ کر سکا اور بیت المال نہ لوٹا سکا، اس اقتدار کی قیمت میرے نزدیک پھٹے ہوئے جوتے سے بھی کم ہے، یعنی بے قیمت جوتے سے بھی بے قیمت تر ہے یہ اقتدار میرے لیے. خب یہ امیر المومنین جو اقتدار کو لاتے ہیں کسی، یا حکومت قبول کرتے ہیں کسی مقصد کے لیے، اس مقصد تک پہنچنے میں، عدالت نافذ کرنے میں جو بھی مانے ہیں، جو بھی رکاوٹ ہے، وہ ناسور ہے امیر المومنین کے لیے اور حکومت امیر المومنین کے لیے. پھر ان ناسوروں کی بھی تفسیر کرتے ہیں کہ ناسور کیا لوگ ہوتے ہیں. نصرت لغت کے لحاظ سے، نصرت کا معنی ناصر اس پانی کو کہتے ہیں لغت میں جو اترتا ہے فراز سے، پہاڑوں سے اترتا ہے یا ٹیلوں سے، بالائی حصوں سے پانی، بارش جب برستی ہے تو جو بالائی حصے ہوتے ہیں، فراز کے حصے ہوتے ہیں، ان سے پانی تیزی کے ساتھ آتا ہے نیچے نشیب کی طرف بہ کے نکلتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک سیلابی حالت ہوتی ہے، روانی اور تندی ہوتی ہے اس پانی کے اندر. اور نیچے پانی ہوتا ہے جو نشیب میں یا صحرائی علاقے میں، میدانی علاقہ، ہموار علاقے میں پانی بارش کا جمع ہو جاتا ہے. کچھ پانی بارش کا میدانی علاقے میں اکٹھا ہو جاتا ہے، یہ پانی چلتا نہیں ہے جو میدانی علاقے میں ہو، بہت کہ صاف شفاف پانی ہوتا ہے، بارش کا پانی ہے، چلتا بھی ہو تو بہت ہی سست رفتار سے چلتا ہے جو کہ ہموار زمین پر ہے. اور وہ پانی جو پہاڑ سے اترتا ہے یا فراز سے اور بالائی حصوں سے اترتا ہے، اس میں ذرا روانی ہوتی ہے، وہ پانی تیزی سے آ کر میدانی علاقے میں رکے ہوئے پانی کے ساتھ آ کر شامل ہوتا ہے، اور چونکہ اس کے اندر روانی ہوتی ہے، وہ اس ٹھہرے ہوئے پانی کو بھی چلا دیتا ہے آگے. یا اگر سستی سے یہ پانی میدانی چل رہا ہو، وہ آ کر اس کے اندر تندی و تیزی پیدا کر دیتا ہے وہ پانی. اس پانی کو جو بالائی حصوں سے آ کر میدانی علاقے کے پانی کو دھکیلتا ہے آگے، اور اس کو آگے بڑھنے میں تقویت کرتا ہے، مدد دیتا ہے اور دباؤ اس کے اندر ایجاد کرتا ہے، اس پانی کو ناصر کہتے ہیں. ناصر اس خاص پانی کا نام ہے، تاکہ ناصر نام رکھتے ہوئے آئندہ پتہ چلے کہ ہم کون ہیں، آیا یہ تعریف اور ڈیفینیشن ہمارے اوپر فٹ آتی ہے ناصر کی یا نہیں آتی. خب اسی سے پھر چونکہ ٹھہرا ہوا پانی ہے، میدانی علاقے کا پانی ہے، اس کو آگے بڑھنے میں تیز رفتاری سے بڑھنا چاہیے. یہ تیز رفتاری وہ پہاڑی پانی یا بعد میں دور سے آنے والا پانی اس کے اندر ایجاد کرتا ہے. خوب اسی معنی کی مناسبت سے ہر اس عمل کو نصرت کہا گیا ہے اب، یا اسی مناسبت سے کہ جو کسی کام کو آگے بڑھنے میں مدد دے، تقویت کرے اس کی، کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے اس میں حرکت پیدا کرے اور اس کی تقویت کرے، اس کے ضعف کو برطرف کرے. مدد پہنچانا کسی ایسی شے کو جسے کہیں پہنچنا ہے، کوئی راستہ طے کرنا ہے، کسی مقصد تک اس کو پہنچنا ہے، اس شے کے اندر روانی ایجاد کرنا اور تندی پیدا کرنا تاکہ وہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے، اس کو ناصر کہیں گے. ناصر کے مقابلے میں کلمہ خاذل ہے، ناصر کے مقابلے میں خاذل ہے. خاذل اس چیز کو کہتے ہیں، یا اس شخص کو کہتے ہیں جو عین، یعنی جس سے توقع ہو، جس کا کام تقویت کرنا ہو اور تقویت کر سکتا ہو، اس سے تقویت ہو سکتی ہو، مدد پہنچ سکتی ہو اس سے، لیکن عین وقت پر برموقع جب ضرورت ہو کہ وہ آ کر تقویت کرے، عین وقت پر وہ یہ کام نہ کرے، اس کو خاذل کہتے ہیں. خذول اس انسان کو کہیں گے جس سے امید تقویت ہو، امید نصرت ہو، وہ مدد کر سکتا ہو، آگے بڑھنے میں تقویت کر سکتا ہو، حصہ بن سکتا ہو اس کا، لیکن عین وقت پر آ کر یہ عمل نہ کرے، اس کو خاذل کہیں گے. خاذل کا لفظ ناصر و خاذل اتفاقاً اہل بیت کی فرہنگ میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، چونکہ اہل بیت ان دو چیزوں سے پالا پڑا ہے، قلت ناصرین و کثرت خاذلین. خاذل ائمہ نے ان لوگوں کو نہیں کہا جو انہیں امام نہیں مانتے تھے، چونکہ وہ تقویت کے قابل نہیں ہیں. مثلا وہ پانی جو ادھر نہیں آ رہا، ہماری طرف نہیں آ رہا، کسی اور طرف جا رہا ہے، خب اس پانی سے توقع نہیں ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا. مثلا ایک پانی ہے ٹھہرا ہوا یا کم آرام سے چاہ رہا ہے, میدانی علاقے کا پانی ہے, اور اسی طرف ایک پہاڑی اور بالائی اور فراز کے علاقے کا پانی بھی اسی سمت میں آ رہا ہے. اس پانی سے توقع ہے کہ یہ آ کر اس ٹھہرے ہوئے پانی کو یا اس سست رفتار پانی کو تندتر کر دے گا, تیز تر کر دے گا, اس کی حرکت میں اضافہ کرے گا. لیکن ایک پانی ہے جو مثلا میدان میں رکا ہوا ہے, اور ایک پانی ہے جو پہاڑی کی دوسری طرف بہ رہا ہے. مثلا ایک پانی مشرق کی طرف ہے اور ایک پانی مغرب کی طرف جا رہا ہے. جو پانی مغرب کی طرف جا رہا ہے اسے تو توقع نہیں ہے کہ وہ آ کر اس پانی کی مدد کرے گا یا اس پانی کی تقویت کرے گا. خاذل اس انسان کو نہیں کہتے جو مخالف ہے. مثلا خاذلین اہل بیت, اس لیے عرض کیا تھا کہ آپ دعائیں پڑھیں, مناجات پڑھیں. اہل بیت نے اپنی اصیل فکر اور بنیادی نکات ان چیزوں میں بیان کیے ہیں. روایات میں کم تر ملیں گے آپ کو, دعاؤں میں اور مناجات میں اور زیارت ناموں میں زیادہ اہل بیت کا ہمیں نظر آتا ہے راستہ, مقصد, طریقہ کار, اور کون سی چیزیں اہل بیت کے لیے مہم تھی اور اہمیت کی حامل تھیں ان کو ان چیزوں میں, چونکہ خالصتاً اپنے پیروکاروں کے لیے ان چیزوں کو بیان کیا ہے ائمہ ہدا نے. لہذا کثرت سے نصر و خزل کا ذکر ان زیارت ناموں کے اندر موجود ہے. بعض اوقات لان کی صورت میں موجود ہے, اللہم لعن من خزل الدین, خدایا اس کو لعنت کر جس نے دین کو تنہا چھوڑ دیا. خب دین کو تنہا کس نے چھوڑ دیا؟ بش نے, یورپی یونین نے مثلا؟ نہ, وہ تو دشمن ہے, وہ تو دین کی جڑ کاٹنا چاہتا ہے, اسے توقع نہیں ہے نصرت دین. خاذل اس کو کہتے ہیں جسے توقع ہو, جسے امید ہو, جو نصرت دین کر سکتا ہو, جس کو اسی لیے بنایا گیا ہو کہ یہ نصرت کرے گا اس کی. وہی جب دین کو تنہا چھوڑ دے وہ خاذل دین ہے, نہ دشمن. مثلا جب ائمہ فرماتے ہیں کہ اللہم لعن من خذل الدین یا اللہم اخذله من خذلنا, جس نے ہمیں, سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ہمیں تنہا چھوڑا ہے تو بھی اس کو تنہا چھوڑ دے, یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ آیا ابو لہب و ابو جہل کے بارے میں ہے, یا فرض کریں کہ یزید کے بارے میں ہے کہ جس نے امام حسین کو تنہا چھوڑ دیا ہے؟ یزید سے تو توقع نہیں ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرے گا. خاذل اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو مدد کر سکتا ہو, جس سے توقع ہو مدد کی, جس نے اعلان کیا ہو اپنا, اس طرح سے اظہار وجود کیا ہوا ہو کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تقویت کرنے والا ہوں, لیکن عین وقت پر آ کر مدد نہ کرے, اس کو خاذل کہتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں انصار ایک طرف سے اور خذول لوگ ائمہ ہدا کی نسبت, پوری تاریخ امامت میں ہمیں یہ دو عنصر اہم نظر آتے ہیں جن کی طرف بہت کم توجہ کی جاتی ہے. مثلا ہم امیر المومنین علیہ السلام سے دیکھیں, حتیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اور آج حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے زمانے تک تلاش کریں ان طبقات کو, ناصرین دین, ناصرین خدا, ناصرین اہل بیت, و خاذلین خدا, و خاذلین دین, و خاذلین اہل بیت, و خاذلین قرآن. کون لوگ ہوں گے؟ نہ دشمنان دین یعنی یہود و نصارہ, وہ خاذلین میں اور ناصرین دونوں میں شمار نہیں ہوتے, چونکہ ان سے سرے سے توقع نہیں ہے ہمیں نصرت دین کی. اس کو ذرا طالب علمانہ زبان میں بیان کریں, شاید عام لوگوں کے لیے یہ اصطلاح آشنا نہ ہو, لیکن طالب علمانہ اس اصطلاح میں یا ماحول میں یہ چیز زیادہ قابل فہم ہے. جن چیزوں کے درمیان تضاد ہوتا ہے, تقابل ہوتا ہے, ایک دوسرے کے مخالف اشیاء ہوتی ہیں, ان میں ایک اصطلاح ہے, وہ کہتے ہیں کہ تقابل عدم و ملکہ کا تقابل ہے. عدم و ملکہ ایک مدرسے ہی اصطلاح ہے, علمی اصطلاح ہے, عوام کے لیے قابل فہم نہیں ہے یہ. عدم و ملکہ اسے مراد یہ ہے, میں اس اصطلاح استعمال کیے بغیر مطلب عرض کرنا چاہتا ہوں, سمجھ میں آ جائے گا. اس کو کہتے ہیں کہ دو چیزوں کے اندر مثلا تقابل ہے, ضد ہیں ایک دوسرے کی, مخالف ہیں ایک دوسرے کے, اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے, لیکن یہ اس طرح سے ہیں کہ اگر ایک چیز کے اندر صلاحیت ہو کسی صفت کی اور درعین حال وہ صفت اس کے اندر موجود نہ ہو, مثلا مثال کے ساتھ عموماً علماء نے جو اس کی مثالیں دی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم دیوار کو عالم نہیں کہہ سکتے، درخت کو عالم نہیں کہہ سکتے. کیوں درخت کو عالم نہیں کہتے؟ چونکہ علم نہیں ہے اس کے پاس. عالم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس علم ہو. خوب خیلی خوب، ہم درخت کو عالم نہیں کہہ سکتے. اگر عالم نہیں ہے تو پھر جاہل تو کہہ سکتے ہیں درخت کو ہم، دیوار کو جاہل تو کہہ سکتے ہیں، چونکہ یا عالم ہے یا جاہل ہے. عالم تو نہیں ہے چونکہ علم نہیں ہے اس کے پاس، بس ہم جاہل کہہ سکتے ہیں اس کو. کہتے ہیں نہ خیر، درخت کو جاہل بھی نہیں کہہ سکتے. ایک جانور کو آپ عالم بھی نہیں کہہ سکتے اور جاہل بھی نہیں کہہ سکتے. وہ سوچتا ہے انسان کہ کیوں، اگر عالم نہیں ہے تو پھر جاہل ہے، جاہل نہیں ہے تو عالم ہے. یہ کیا صورت بنی کہ نہ اس کو عالم کہہ سکتے ہیں نہ اس کو جاہل کہہ سکتے ہیں آپ. اس لیے کہ اور عرف عام میں بھی، معمول کے گفتگو میں بھی لوگ بھی ایسے ہی ہیں. یہ مطلب کوئی خالصتاً ایسا نہیں ہے کہ مدرسوں میں ایسے کہتے ہیں، درخت کو عالم بھی نہیں کہتے، جاہل بھی نہیں کہتے. لیکن عوام درختوں کو عالم بھی کہتے ہیں، اگر عالم نہ کہہ سکیں تو جاہل کہتے ہیں. نہ خیر، عوام بھی ایسے ہی ہیں، وہ بھی نہ درخت کو عالم کہتے ہیں نہ جاہل کہتے ہیں. جانوروں کو نہ وہ عالم کہتے ہیں نہ وہ جاہل کہتے ہیں. دیواروں کو نہ عالم کہتے ہیں نہ جاہل کہتے ہیں. عوام الناس بھی جو نہیں پڑھے ہوئے مثلا مدرسوں میں، بس معلوم ہے کہ یہ معنی ان کے ہاں بھی رائج ہے. نام اس کا انہوں نے اتنا وہ کولمبا نہیں رکھا جیسا مدرسوں میں رکھا اس کا ادب و ملکہ. نام کی وجہ سے احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت مشکل چیز ہے، ہم نام لیے بغیر مطلب بیان کرتے ہیں. خب کوئی پوچھے لوگوں سے کہ کیوں درخت کو یا جانور کو آپ نہ عالم کہتے ہو نہ جاہل کہتے ہو، شاید وضاحت نہ کر سکیں، اور اگر کر سکیں تو یوں وضاحت کریں گے کہ عالم اس کو کہتے ہیں جس کے اندر علم کی صلاحیت ہو اور علم بھی ہو، علم کی توقع بھی ہو اور علم بھی ہو، اس کو عالم کہتے ہیں. وہ پھر جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جاہل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر علم کی توقع ہو لیکن علم نہ ہو، اس کو جاہل کہتے ہیں. وہ آسان بات ہے. اب پتہ چل گیا کہ کیوں دیواروں کو جاہل نہیں کہتے، اس لیے کہ جاہل کے لیے بھی علم نہ ہو بے شک، لیکن توقع علم تو ہو اس کے اندر. یہ تو توقع ہونی چاہیے کہ عالم بن سکتا ہے، یہ دیوار عالم بن نہیں سکتا، اصل توقع نہیں ہے دیوار سے علم کی. خوب کیوں جانور کو جاہل نہیں کہتے آپ؟ اس وجہ سے کہ جاہل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر علم کی توقع ہو لیکن علم نہ ہو. امید توقع ہو اس سے کہ یہ عالم ہو سکتا ہے لیکن اس نے نہیں علم حاصل کیا، اس کو جاہل کہیں گے. جانور میں نہ علم ہے نہ توقع علم ہے، اس وجہ سے اس کو جاہل نہیں کہتے. خوب پس مطلب یہ آشنا ہے، لوگ اس مفہوم سے اور اس معنی سے آشنا ہے. ہم بہت سارے لوگوں کو نہ عالم کہتے ہیں نہ جاہل کہتے ہیں، درحالی کے انسانوں میں، معاف کرنا بہت ساری چیزوں کو، لیکن انسانوں میں یا عالم ہے یا جاہل ہے. عالم کیوں ہے؟ چونکہ ان سے علم کی توقع بھی ہے اور ان کے پاس علم ہے بھی. جاہل بھی ہیں بعض انسان، کیوں جاہل ہیں؟ چونکہ ان جہلا سے علم کی توقع ہے لیکن ان کے اندر علم موجود نہیں ہے. خوب اب مطلب سمجھ میں آ گیا کہ ناصر و خاذل عالم و جاہل کی طرح ہیں. ہم ناصر کس کو کہیں گے؟ ناصر اس کو کہتے ہیں جس سے مدد کی، تقویت کی توقع ہو اور مدد و تقویت کرے بھی، اس کو ناصر کہتے ہیں. خاذل کس کو کہیں گے ہم؟ خاذل اس کو کہتے ہیں کہ جس سے مدد کی توقع ہو لیکن مدد نہ کرے. اس لیے بش کو نہ ناصر کہیں گے نہ خاذل کہیں گے، اس کو دشمن کہیں گے، اس کو قاتل کہیں گے. کیوں؟ اس لیے وہ جانور کی طرح ہے، جانور سے نہ توقع علم ہے نہ علم ہے اس کے اندر، اس لیے جاہل بھی نہیں کہہ سکتے جانور کو. قاتل کو یزید نہ ناصر ہے وہ نہ خاذل ہے بلکہ قاتل ہے. قاتل اور طبقہ ہے، ناصر اور طبقہ ہے، خاذل اور طبقہ ہے. قاتل وہ ہے جس سے امید نصرت نہیں ہے، جس سے امید مدد نہیں ہے، بلکہ اس سے توقع برعکس ہے، وہ قتل کی توقع ہے اس سے. اس وجہ سے دشمنان دین اس زمرے میں نہیں شمار ہوتے، نہ ناصرین میں نہ خاذلین میں. لہذا ائمہ اطہار نے جب لان کیا ہے کہ اللہم اخذل من خذل الدین، یا سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوندہ اللہم اخذلہم کما خذلنی، جس طرح انہوں نے مجھے تنہا چھوڑا تو بھی انہیں تنہا چھوڑ دے. تو کون سا طبقہ مراد ہے؟ نہ جو امام نہیں مانتے سید الشہداء کو، چونکہ ان سے تو امام علیہ السلام کو توقع نہیں ہے، وہ خاذل نہیں ہے، وہ مخالف ہیں. مخالفین سے تو توقع نہیں ہے نصرت کی. ناخازل اس کو کہتے ہیں جس سے نصرت کی توقع ہو لیکن نصرت نہ کرتا ہو, جس سے امید نصرت ہو لیکن نہ کرتا ہو. کون ہے جی, کس سے امید نصرت ہے؟ خوب, امید نصرت مثلا انسان اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ یہ خازل ہے, کب؟ جب مدد کو نہ آئے. چونکہ بھائی ہے یہ, دوسرے لوگوں کو نہیں کہتا یہ خازل ہے, چونکہ ان سے توقع نہیں ہے. یہ بھائی ہے, اپنا بھائی ہونے نے توقع پیدا کی ہے. اس سوال کہ توقع کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ مثلا ہم کسی سے بھی توقع باندھ لیں گے ہماری مدد کرے گا, اور عین وقت پہ اگر مدد نہ کرے تو اس کو خازل کہیں گے؟ نہ. اس لیے کہ توقع کے لیے بھی, امید کے لیے بھی, کہ اس سے ہمیں امید نصرت ہے, وہ توقع ہے نصرت کی, اس کے لیے بھی ہمارے پاس میزان ہونا چاہیے. کوئی ایسا رشتہ, کوئی ایسا تعلق, کوئی ایسا جواز موجود ہو جو امید پیدا کرے. یہاں پر مثلا بھائی سے انسان کو توقع ہے. کیوں توقع ہے؟ اخوت کی وجہ سے. بیٹے سے انسان کو توقع ہے. کیوں؟ بنوت کی وجہ سے, بیٹا ہونے کی وجہ سے. دوست سے انسان کو توقع ہے, دوستی کی وجہ سے. دوستی وہ رشتہ ہے جو انسان کو توقع پیدا کرتا ہے, انسان کے اندر امید پیدا کرتا ہے, تاکہ اس سے نصرت کی انسان کو امید ہو. اور یہی طبقہ جب عین وقت پہ آ کر چھوڑ دیتا ہے, جو دوست کے لبادے میں ہے, جو بھائی کے لبادے میں ہے, جو بیٹے کے لبادے میں ہے, انسان کو جب عین وقت پہ آ کر تنہا چھوڑ دیتا ہے, یہ خازلین شمار ہوتے ہیں. ورنہ مخالفین کو خازلین نہیں کہیں گے, ان کے لیے عنوان دیگر موجود ہیں. وہ قاسطین کے زمرے میں آئیں گے یا ظالمین و قاتلین کے زمرے میں آئیں گے. لیکن خازلین اس طبقے کو آئمہ نے کہا ہے جن سے آئمہ کو توقع تھی. وہ توقع کیوں تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو آئمہ کے ساتھ چسپان کیا ہوا تھا. انہوں نے احترام اپنا اہل بیت کے ذریعے سے بنایا ہوا تھا. سید الشہداء علیہ السلام نے خطبہ منا میں ان کو جمع کر کے یہ فرمایا کہ تم نے یہ شخصیتیں جو بنائی ہوئی ہیں, یہ احترام جو بنایا ہوا ہے, یہ پرسنالٹیز جو بنائی ہوئی ہیں اپنی, یہ کہاں سے تمہیں سارا احترام ملا؟ کیوں لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں؟ حتیٰ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے تو درکنار تمہارے پڑوسیوں کی بھی عزت کرتے ہیں لوگ. خوب آج دیکھیں, اگر کوئی معروف شخصیت ہو اور اس کے محلے میں کوئی رہتا ہو, جب باہر جاتا ہے کسی عالم کا نام آتا ہے تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے محلے میں رہتے ہیں, ہم ان کے ہمسائے ہیں. جو ہی اپنا رشتہ ہمسائیگی ذکر کرتا ہے کسی شخصیت کے ساتھ, لوگ فوراً اس کے لیے احترام کے قائل ہیں, لوگ اس کا احترام کرنے لگتے ہیں. سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے, دین نے تمہیں اتنا احترام دیا ہے, اتنی شخصیت دی ہے کہ تمہارے پڑوسیوں کا بھی احترام ہونے لگا ہے. خوب, چونکہ تم نے دین سے اپنے آپ کو منسوب کیا ہوا ہے, دین سے اپنے آپ کو چسپان کیا ہوا ہے, دین سے تم نے یہ ساری عزت و احترام کسب کیا ہے, اس وجہ سے احترام تم نے کمایا, پس تم سے توقع ہے نصرت کی. سید الشہداء علیہ السلام نے منا میں ان سے مدد مانگی, کہا کہ تم سے توقع ہے. کیوں توقع ہے؟ چونکہ ایہا الاصابہ, الاصابۃ بالعلم مشہورا, اے وہ گروہ جو علم کے نام سے اور علماء کے نام سے مشہور ہے اور دینداروں کے نام سے مشہور ہے اور پیروی رسول کے عنوان سے مشہور ہے, یعنی تم نے اپنی شہرت یہ بنائی ہوئی ہے کہ ہم پیرو اہل بیت, ہم پیرو قرآن ہیں, یا یہ رشتہ توڑ دو, خوب پھر توقع نہیں ہے آپ سے کوئی بھی, کوئی امید نہیں ہے آپ سے. لیکن جب یہ رشتہ برقرار کیا ہوا ہے, دوستی اہل بیت, دوستی قرآن, دوستی دین, جب اپنے آپ کو قرآن و اہل بیت سے چسپان کیا ہوا ہے, خوب پھر توقع پیدا ہوگی, خانہ خواہ توقع پیدا ہوگی تم سے. اور اگر تم اس توقع پہ پورے نہ اترے, تم خازلین میں ہو, ناصرین میں شمار نہیں ہوتا تمہارا. اور اس کو اگر مطالعہ کریں آپ اہل بیت کے زیارت ناموں میں, مختلف آئمہ کے زیارت ناموں میں, امیر المومنین کے زیارت نامے میں اس کو ڈھونڈیں, سید الشہداء علیہ السلام, بالخصوص سید الشہداء علیہ السلام کے متعلق ہمیں نصرت و خزل بہت واضح نظر آئے گا. اور یہ دونوں اصطلاحیں بھی قرآن کی اصطلاحیں ہیں, خزلان بھی قرآنی اصطلاح ہے اور ناصر بھی قرآنی اصطلاح ہے. بس بخوبی معلوم ہو گیا کہ ناصر اس کو کہتے ہیں جو, جس نے اپنے آپ کو اس معرض میں قرار دیا ہوا ہے, اپنی پوزیشن یہ بنائی ہوئی ہے اس نے کہ نام کسب کیا ہوا ہے, دیندار اپنے آپ کو سمجھتا ہے, اہل ولایت اپنے آپ کو سمجھتا ہے, اور اپنے آپ کو ہر اس چیز سے منسوب کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی عزت بنی ہوئی ہے. یہی شخص جب عین وقت پہ آ کر مدد نہیں کرتا, یہ خازل ہے. اور خدا آئمہ نے اس کے لیے لعنت خدا سے طلب کی ہے کہ اللہم لعن من خزل الدین, جن لوگوں نے تیرے دین کی نصرت نہیں کی تو انہیں تنہا چھوڑ دے, تو لعنت کر ان پر, لعنت فرما ان پر. یہ ملعون طبقہ ہے. بس اگر خازلین ڈھونڈنے و ناصرین تو کہاں تلاش کرنے ہیں ہمیں؟ باہر نہیں ملیں گے, تلاش نہیں کرنے ہیں, اندر تلاش کرنے ہیں. یہ دونوں طبقے اندرونی ہیں, ناصرین و خازلین. پس ناصر یعنی مدد کرنے والا, تقویت پہنچانے والا, کسی کام یا مقصد کو آگے بڑھانے والا. بہت سارے مقاصد ہیں, قلت وسائل کی وجہ سے سست رفتاری سے آگے جا رہے ہوتے ہیں. کوئی شخص آگے بڑھ کر انہی مقاصد میں اگر تیزی پیدا کر دے کسی بھی وجہ سے, قرآن نے کیوں سراہا ہے کہ وہ لوگ الذین جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, چونکہ مقاصد اور تحریکوں کو اور نزتوں کو اور الہی راستوں کو اور سبیل خدا میں تیزی کبھی ٹھہراؤ آ جاتا ہے, ٹھہراؤ آ جاتا ہے ضعف کی وجہ سے, قلت انصار کی وجہ سے. جس طرح سے دعائے شریف افتتاح کے آخر میں یہ گزرا پیراگراف کہ اللہم انا نشکو الیک فقدا نبینا وغیبتا ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا, یعنی یہ سارے امور مل کر ضعف کا موجب بنے ہیں. نبی نہیں ہے, ولی غائب ہیں, دشمن بہت زیادہ ہیں, دوست بہت کم ہیں, فتنے گوناگون ہیں, چاروں طرف سے فتنوں نے ہمیں لپیٹا ہوا ہے, اور زمانہ ستم ظریفیاں کر رہا ہے ہمارے ساتھ, حالات ہمارے موافق نہیں ہیں. ان ساری چیزوں نے سبیل خدا پہ چلنے والوں کی حرکت کو سست کر دیا ہے. خب اب کیا کر, نصرت فرما. اللہم اعنا علی ذلک کلہ بفتح منک تعجلو, تو ہماری مدد فرما, تو ہماری نصرت فرما. قرآن میں خداوند سے ہم نے مدد مانگی ہے, ربنا افرغ علینا صبرا وانصرنا علی القوم الکافرین. ہماری نصرت فرما کہ جب ہم قوم کافرین کا رخ کرتے ہیں, ہمارے اندر سستی ہے, ہمارے اندر کمی ہے, ہمارے اندر قلت ہے, ٹھہراؤ ہے, اس کے اندر تو تندی عطا فرما, یعنی ایسے اسباب مہیا فرما جس کی وجہ سے سبیل خدا کے اندر حرکت تیزتار و تندتر ہو جائے. بعض اوقات ایک فرد ایک ٹھہرے ہوئے کام کو آگے بڑھا دیتا ہے, یہی ناصر سمجھا جاتا ہے. ایک رکے ہوئے کام کو آگے بڑھا دیتا ہے, یہی ناصر خدا ہے. ٹھہرے ہوئے راستے کو, بند راستے کو کھول دیتا ہے, یہی ناصر خدا ہے. ناصر اس کو نہیں کہتے جو سب کچھ آ کر کرے, نہ, پہلے موجود ہو کوئی چیز, اس کو آ کر آگے بڑھائے, اس کو ناصر کہتے ہیں. نہ یہ کہ سب کچھ آ کر وہی کرے, وہ تو ناصر نہیں ہے, وہ تو بانی ہو گیا کسی کام کا. ناصر یعنی ایک رکا ہوا کام, ایک ٹھہرا ہوا کام, ایک سست کام, اس کو آگے بڑھانے میں مدد کرے. اس طرح سے نصرت کو قرآن میں دیکھیں آپ, کہاں نصرت خدا نے کی ہے, کہاں نصرت نبی اکرم کی ہے, کہاں ملائکہ سے نصرت ہو. یہ ناصرین اصلا ہیں کون, اور کیوں پیغمبر اکرم شدت سے خداوند تبارک و تعالیٰ سے نصرت مانگتے ہیں؟ اور اسی طرح خازل, خازل بھی وہی لوگ ہیں اندرونی, جنہوں نے دین سے اپنے آپ کو وابستہ کیا ہوا ہے, اور ان اسی وابستگی سے توقع ہے کہ یہ حمایت کریں گے. مثلا اس وقت خازلین کون ہیں؟ امام نے کیوں کوفیوں کو کہا یہ خازلین ہیں, شامیوں کو نہیں کہا خازلین ہیں؟ شامی خازلین نہیں ہیں, شامی قاتلین ہیں, مخالفین ہیں. چونکہ کوفیوں نے اپنا نام بنایا ہوا تھا اہل بیت کے ساتھ, اپنا نام ذکر کر کے جوڑ کے اپنا احترام پیدا کیا ہوا تھا, اس لیے امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ خازلین ہیں, ان سے توقع تھی ہمیں اور عین وقت پر انہوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا, یہ خازلین ہیں. یا وہ طبقہ جو حج میں مشغول تھا, عبادت میں مشغول تھا, اور اپنے آپ کو دین سے منسوب کیا ہوا تھا, اور لبیک لبیک کہہ رہے تھے, ایک طرف سے لبیک اور دوسری طرف سے فرار, کتنا تضاد ہے قول اور فعل میں. ایک طرف سے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک, اے پروردگار ہم حاضر ہیں, تو نے بلایا ہے, ہم حاضر ہیں. خدا نے کس لیے بلایا ہے؟ خدا نے فقط زمزم پینے کے لیے تو نہیں بلایا, خدا نے بلایا ہے اپنی دین کی نصرت کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, خداوند تبارک و تعالیٰ نے بتایا اے مومنو, اے ایمان والو, اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنا تعارف مومن کے عنوان سے کیا ہے, تم سے توقع نصرت پیدا ہو گئی ہے. کیوں؟ کہ دعوی ایمان رکھتے ہو تم. جو دعوی ایمان نہیں رکھتا اس سے توقع نہیں ہے, لہذا اگر وہ نہ بھی آئے ہماری برموں کا مدد کے لیے, اسے ہم خازل نہیں کہیں گے. خازل وہ ہیں جو دعوی ایمان رکھتے ہیں لیکن نہیں آتے. خب انقلاب اسلامی توجہ فرمائیں، انقلاب اسلامی جس کی بنیاد ولایت ہے، جس کی بنیاد توحید ہے، یہ انقلاب اسلامی جب رونما ہوا کس طبقے سے سب سے زیادہ توقع تھی کہ یہ مددگار و ناصر بنے گا؟ کسی سے دنیا سے جا کر پوچھ لیں ہم، بس کس گروہ سے زیادہ توقع تھی کہ یہ سب سے زیادہ حمایت و نصرت کرے گا؟ پہلا قدم، پہلے ناصرین کا ہراول دستہ یہ ہوگا، تمام دنیا کی روحانیت اور علماء، جتنی بھی روح، کم از کم شیعہ علماء، شیعہ علماء وہ پہلا طبقہ ہے جس سے توقع تھی، کیوں کہ اپنے آپ کو شیعہ اور عالم، شیعہ اور عالم اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، اور اس عنوان سے اپنا احترام بنایا ہوا ہے، اس عنوان سے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہیں، اس عنوان سے لوگ ان کے پڑوسیوں کا بھی احترام کرتے ہیں، سید الشہداء فرماتے ہیں، شیعہ علماء، شیعہ روحانیت، اس نے احترام پیدا کیا اہل بیت سے اپنے آپ کو منسوب کر کے، قرآن سے اپنے آپ کو منسوب کر کے، دین سے اپنے آپ کو منسوب کر کے اپنا احترام بنایا ہے، اتنا احترام بنایا ہے کہ اب ان کے اہل محلہ کی بھی لوگ عزت و احترام کرتے ہیں، جب کوئی بتاتا ہے میں فلاں عالم کے پڑوسی ہوں، فلاں عالم کے ساتھ سفر کیا ہے، فلاں عالم کو حج میں ملا ہوں، فلاں عالم کو فلاں جگہ دیکھا ہے، اس کی میں نے مجلس سنی ہے، دوسروں کے دل میں اس شخص کے لیے بھی احترام پیدا ہو جاتا ہے، اتنا احترام تشیع نے دیا ان کو، ان سے سب سے زیادہ توقع تھی امام خمینی، یہ ناسور جنہوں نے تنہا چھوڑ دیا، آپ دیکھیں امام کی فریادیں، آخری جو پیغامات تھے امام کے، خصوصاً منشور روحانیت، منشور روحانیت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا، وہ آخری پیغام ہے ایک مفصل، جس میں حوزوں کو اور روحانیت و علماء کو مخاطب قرار دیا، اور اس میں جا کر دیکھیں نہج البلاغہ کی فریادیں اور منشور روحانیت کے اندر امام خمینی کی فریادیں بالکل ایک جیسی ہیں، اور کس طبقے کے ہاتھوں ہیں؟ اسی طبقے کے ہاتھوں جیسے سب سے زیادہ توقع تھی کہ یہ اگر تشیعوں کا دم برتے ہیں، تعصب ہے تشیعوں کے اوپر، تو بھی انہیں حمایت کرنا چاہیے تھی، اگر وسعت نظر رکھتے ہیں وہ اسلام کی خاطر کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو بھی انہیں حمایت کرنا چاہیے تھی، اگر یہ انقلابی تھے، سوچ مثبت تھی، تو بھی انہیں حمایت کرنا چاہیے تھی، اگر یہ فقط روایتی تھے اور سنتی طریقے پر کار فرما تھے، تو بھی انہیں حمایت کرنا چاہیے تھی، یعنی کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ امام خمینی نے اس وقت فرمایا اہل سنت کو، کہا کہ شیعہ میری مدد کریں یا نہ کریں، سنیوں پر تو واجب ہے مدد کرنا، کیوں کہ تمہارے مذہب کے نزدیک ہر حکمران اول الامر ہوتا ہے، تمہارا مذہب تمہیں کہتا ہے کہ تم ہماری حمایت کرو، توجہ کریں، اس وجہ سے توقع تھی کہ ایک طرف سے نظریہ تمہارا یہ ہے، یہ نظریہ تمہیں مجبور کرتا ہے کہ ہماری مدد کرو، نہیں کی مدد، بس خازلین میں سے ہو۔ سب سے زیادہ توقع روحانیت سے تھی، سب سے زیادہ توقع علماء سے تھی، ہر ملک میں، ایران کے اندر بھی اور ایران سے باہر بھی، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ توقع ان سے تھی۔ اگر مثلا کسی جگہ کمیونزم ہے، کسی جگہ سوشلزم ہے، تو سب سے زیادہ توقع کن لوگوں سے؟ کمیونسٹوں سے، سب سے زیادہ کمیونسٹوں سے توقع ہے کہ ایک کمیونزم کی کسی حرکت و تحریک کی وہ مدد کریں گے، لیکن اگر مدد کو نہ آئے، انہوں نے اس کو خاذل کیا ہے، مخذول چھوڑا ہے۔ پس اگر ہم نے ناصرین و خاذلین تلاش کرنے ہیں، وہ اندرونی طبقات کے اندر ناصرین و خاذلین ہیں، اور ائمہ کی نگاہ بھی انہی کی طرف ہے، جب خود ائمہ کہتے ہیں کہ خدایا ہمارے انصار پر، وہ سید الشہداء اپنے انصار کو سراتے ہیں اور ساتھ خاذلین کی مذمت کرتے ہیں، لان کرتے ہیں، تو نہ انصار میں باہر توجہ نظر ہے، وہ نہ خاذلین کی عنوان سے باہر امام کی نظر ہے، دونوں میں اندر کی طرف نظر ہے، اس لیے کوفہ والے خاذلین ہیں، کوفی خاذلین ہیں۔ ناصر یعنی تقویت کرنے والا، مدد پہنچانے والا، آگے بڑھانے والا کسی چیز کو۔ قرآن مجید میں چند جگہوں پر ناصرین کا تذکرہ موجود ہے، میں صرف دو نمونے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جہاں بہت واضح عنوان سے، تاکہ ناصرین معلوم ہو جائے کہ کیا مقام ہو، کیا شرف ہے ناصرین کا۔ اہل مدینہ اوس و خزرج نے جب پیغمبر اکرم کی میزبانی قبول کی، تو پیغمبر اکرم نے ان کا نام ہی انصار رکھا، اور یہ نام بھی قرآن نے وحی سے ذریعے، وحی کے ذریعے یہ نام ان کا تجویز کیا گیا کہ یہ انصار اللہ ہیں، یہ انصار رسول ہیں، انصار دین خدا ہیں۔ بہت بڑا اعزاز ہے انصار دین خدا ہونا۔ سورہ آل عمران میں سورہ ورقہ آل عمران میں توجہ فرمائیں کس طرح سے قرآن نے حضرت عیسیٰ کے ان ساتھیوں کو سراہا ہے جنہوں نے یہ ادعا کیا تھا. آیہ 52 میں سورہ مبارکہ آل عمران میں فلما احس عیسیٰ منہم الکفر, عیسیٰ نے جب کفر کا احساس کیا یعنی کفر جب محسوس حد تک بڑھ گیا اس معاشرے کے اندر بت پرستی و شرک, عیسیٰ کو مسیحیت نے لا تعلق نبی پیش کیا ہے, بے تفاوت بے حس نبی, ایسا نبی جس کو اپنے آپ سے اپنی ذات سے اپنی سروکار ہے, بس وہ ایک خانقائی شخصیت بنا کر عیسیٰ کی پیش کی. خانقائی یعنی بے حس آدمی جس کو معاشرے سے کوئی سروکار نہ ہو, لوگ بھوکے ہیں, لوگ پیاسے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, ستم میں ہیں, کس میں ہیں, وہ اپنا درس و عبادت و باس و تسبیح و کہ مزاحم نہ ہو, میری عبادت میں خلل مت ڈالو. یہ مسیحیت نے عیسیٰ پیش کیا ہے کہ عیسیٰ اس قسم کے آدمی تھے. اگر ایک تھپڑ کوئی مارتا ہے تو دوسرا گال خود آگے کر دیتے ہیں کہ قاتل کو یا ظالم کو زحمت نہ ہو, گھوم کے نہ آنا پڑے بائیں طرف, دائیں پہ مارتا ہے بایاں خود آگے کر دو. لیکن قرآن نے جو عیسیٰ پیش کیا, عیسیٰ مجاہد, عیسیٰ مبارز, عیسیٰ انقلابی, عیسیٰ باجوش و ولولہ, عیسیٰ با احساس نہ بے حس عیسیٰ, توجہ فرمائیں. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر, عیسیٰ بہت با احساس ہیں, دوسروں نے ابھی حس نہیں کیا, عیسیٰ نے حس کر لیا کہ کفر پھیل رہا ہے, اور کفر جب پھیل رہے تو اب میں کیا کروں, فقط دعا کروں خدا سے, نہ فوراً اعلان جہاد کیا. قال من انصاری اللہ, کون ہے میرا ساتھی, کون ہے انصار خدا, نصرت دین خدا کرنے والا, یعنی میں تو قیام کر چکا ہوں, اب میرے ساتھ کون ہے جو نصرت کرے اس راہ میں میری. ظاہر بت پرستوں سے اور کفار سے اور ان لوگوں سے نہیں تھی توقع موسیٰ کو, موسیٰ کو اپنے ہی ارد گرد اپنے شاگردوں سے اور اپنے پیروکاروں سے توقع تھی. قال الحواریون نحن انصار اللہ, حواریوں نے کہا ہم انصار خدا, چونکہ انہی سے توقع تھی, اور خوب کہا انصار حواریون نے, حواری یعنی جن کا احترام عیسیٰ کی وجہ سے تھا, جو اپنے آپ کو عیسیٰ کے دوست, عیسیٰ کے ساتھی, عیسیٰ کے ہمراہی, عیسیٰ کے صحابہ اپنے آپ کو قرار دیتے تھے, اور اس وجہ سے احترام کمایا ہوا تھا حواریوں نے, اس وجہ سے بہت مورد احترام شخصیات تھی, انہی سے توقع تھی کہ یہ کہیں نحن انصار اللہ, اور انہوں نے کہا نحن انصار اللہ. آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. دوسرا نمونہ سورہ وارکہ صف میں ہے, جہاں پر خداوند تبارک و تعالی نے یہی تذکرہ ذکر کیا اور مومنین سے کہا کہ تم بھی اسی طرح حواریوں کی طرح بنو, کہ جب تمہیں نصرت کا کہا جائے, صدائے استغاثہ نصرت بلند ہو, تمہاری آواز لبیک فوراً ادا ہو, اور اگر اس موقع پر خاموش رہے لبیک نہیں کہا, تم خاذلین میں سے ہو. سورہ مبارکہ صف میں آیا 14 میں, آخری آیا سورہ مبارکہ صف کی, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو, جو ایمان لائے ہو, جو مدعی ایمان رکھے ہو, تم ہی معرض توقع میں ہو, اگر مومن ہو تو پھر انصار خدا بنو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ, جس طرح سے عیسیٰ ابن مریم نے لوگوں سے کہا کہ کون ہے راہ خدا میں ہماری مدد کرنے والے, قال الحواریون نحن انصار اللہ, یہ تو کہہ دیا انہوں نے کہ ہم انصار ہیں, لیکن انصار کہنا, الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, یہ بہت دشوار کلمے ہیں جو بعضوں کی زبان سے نکل جاتے ہیں. ربنا اللہ, اس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے, انصار کہنا, انصار اللہ بننے کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے, خوب استقامت دکھانا پڑتی ہے انصار خدا بننے کی. قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ, ایک گروہ انصار رہا, ایک گروہ منکر ہو گیا, ساخت ہے ناصر بننا. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فأصبحوا ظاہرین, جو انصار رہے آخر تک ان کو ہم نے مدد کی, یعنی ہم ان کے ناصر بن گئے, جو ناصران دین خدا تھے خدا ان کا ناصر ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم ناصر خدا بنو خدا تمہارا ناصر بن جائے گا اور تم غالب آ جاؤ گے. نہج البلاغہ میں جیسے اشارہ کیا تھا کہ ایک طبقہ ہے جس کی طرف امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں اشارہ کیا کہ یہ میرے انصار ہیں. ان انصار کو دیکھیے کہاں کہاں حضرت نے بیان فرمایا. ایک ان میں سے نمونہ خطبہ مبارکہ شکشکیہ میں ہے, تیسرے خطبے میں حضرت نے انصار کی طرف اشارہ کیا. بعض جگہ فقدان کی طرف کے کوئی انصار نہیں تھے ہمارے, اور بعض جگہ پر کہا کہ اب انصار چونکہ پیدا ہوئے ہیں لہذا اگرچہ وہ وقتی انصار تھے جو پیدا ہوئے اور بعد میں یہی خازلین بن گئے, لیکن اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو انصار کے روپ میں پیش کیا تھا. جس طرح اہل کوفہ نے اپنے آپ کو انصار کے روپ میں پیش کیا, سید الشہداء نے مثبت جواب دیا کہ انصار کی حوصلہ شکنی نہ ہو. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہ, انصار کے لبادے میں خازلین بیٹھے ہوئے تھے. کبھی ہوتا ہے لباس پہن لیتے ہیں بعض, یا قوم آتے ہیں زیارت کے لیے, ابا کبا خرید کے لے جاتے ہیں, واپس جا کے قومی اپنا نام رکھ لیتے ہیں, پھر وہ قومیت پھیلاتے ہیں وہاں جا کر لوگوں کے اندر. جاہل ہے عالم کے لبادے میں آ سکتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے خود بھی فرمایا کہ ایسا ہے رجلن کماشا جاہلن, ایسا انسان جو جاہل ہے نادان ایک دم, لیکن سما ہو اشباہ ہو ناس عالمن ولی سبے, انسان نماؤں نے اس کو عالم کہنا شروع کر دیا, وہ بھی عالم بن گیا ہے جاہل اور لباس عالمانہ پہن لیا. اسی طرح بعض لبادہ انصار اوڑ لیتے ہیں, لبادہ نصرت اوڑ لیتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں ہم انصار ہیں, ہم مددگار ہیں, ہم ساتھی ہیں, لیکن جب وقت آتا ہے تو خازلین میں سے ہوتے ہیں. یعنی خازلین جب ابائے نصرت پہن لیں, خازلین جب امامہ ناصرین پہن لیں تو بظاہر ناصرین نظر آتے ہیں لیکن بعد میں خازلین نکلتے ہیں. اس لیے سید الشہداء بھائی کہ جانتے تھے کوفیوں کو خازلین ہیں لیکن اس وقت دعوی نصرت کر رہے ہیں, جب دعوی نصرت کر رہے ہیں ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے. امیر المومنین علیہ السلام نے اس خطبہ میں فرمایا کہ جب میرا حق غصب ہو رہا تھا تو میں نے دائیں بائیں دیکھا, پورے حالات کا جائزہ لیا, لیکن اس وقت کوئی مددگار موجود نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا, اس وجہ سے میں اس سے کنارہ کش ہو گیا. اما واللہ لقد تکمس فلان وانه لا يعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى ينهدر ان سيل ولا يرقى الي الطير فصدلت دونها صوبا وطويت عنها كشا وتفقت ارتئي بين ان اصول بيد جزاء او اصبر على تخيه امياها يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الزخير صغير ويكده فيها مؤمن حتى يلقى ربا فرأيت أن الصبر على هذا أحجى فصبرت وفي العين قزن وفي الحلق شجن أرى تراسي نهبا. فرماتے ہیں کہ میں نے حالات کا جائزہ لیا, پرکھا, سبق سنگین کیا, تولا, ساری چیزوں کا جائزہ لیا, دیکھا کہ اس وقت کوئی بھی نہیں ہے, میرا ساتھی کوئی بھی نہیں, اور تنہا. توجہ کریں, اس وقت امام کی طرف ناصر بن کر ایک شخص آیا اور وہ بھی ابو سفیان, اور امام علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس لبادے کے نیچے کون موجود ہے. دعوی نصرت کرنے والا اس وقت آیا ایک شخص جس نے کہا کہ آپ آگے بڑھے, میں ساتھ دیتا ہوں آپ کا, اور اس نے اپنے اسلحے اور گھوڑے اور سب کا ذکر کیا کہ آپ کریں, چونکہ معلوم تھا کہ یہ فتنہ ڈالنا چاہتا ہے, ناصر نہیں ہے خازل ہے, یہ فقط فتنہ ڈالنا چاہتا ہے, یہ نہیں, اس کی نصرت قبول نہیں کی. اور یہی علی جب ناصرین نہیں تھے اور اس کو چھوڑ دیا, آخری خطبہ میں جا کر کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اب ناصرین جب آ گئے جو بظاہر لبادہ نصرت میں آئے کہ بعد میں یہی خازلین بن گئے, آخر میں جب یہ آئے, فلما رآنی الا والناس قعرف ذبو الی ینسالون علی من کل جانب, اس طرح سے بھیڑ کی, لوگوں نے رش کیا میرے دروازے پر, حتی لقد وطی الحسنان, قریب تھا کہ حسن و حسین کچلے جاتے. حسن و حسین اس وقت بچے نہیں تھے, جوان تھے اور عروج جوانی پر تھے دونوں, یعنی کتنی عمر تھی اس وقت ان کی, 36-37 سال کے لگ بھگ عمر تھی تھوڑے فرق کے ساتھ. اب آپ دیکھیں 36-37 سال کا جوان, وہ تو کچلا نہیں جاتا رش میں, لیکن رش اتنا تھا, بھیڑ اتنی تھی امیر المومنین کے در پر کہ حسن و حسین قریب تھا کچلے جاتے. وشق اطفاء مجتمعین حولی کا ربیزۃ الغنم, یعنی جس طرح سے بیڑیں آتی ہیں کسی چشمے کی طرف، اس طرح سے لوگ آئے میری طرف. فلما، خب میں نے انکار کیا، کہا کہ نہیں قبول کرتا، لیکن ان لوگوں نے اصرار کیا. فلما نہضت بالامر، پھر میں قیام کیا، قبول کیا. نکست طائفۃ ومرقت اخرى وقست اخرون، پھر یہ بعد میں یہی ناصرین جو بن کر آئے یہی خازلین بن گئے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اما والذی فلق الحب وبرا النسمہ، خدا کی قسم جس نے دانا پیدا کیا ہے، لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر، جس کو ناصر مل جائیں حجت تمام ہے اس پر. فرمایا کہ ابھی انہوں نے اظہار وجود کیا ناصرین نے، وہ مجھے قبول کرنا پڑا، مجھ پر حجت تمام ہو گئی. لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر وما اخذ اللہ علی العلماء ان لا یقاروا علی کذت ظالم ولا صغب مظلوم، اور خدا نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ کسی ظالم کے ستم پر خاموش نہ بیٹھیں اور مظلوم کی بھوک پہ خاموش نہ بیٹھیں. لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَلَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَاسِ أَوَّلِهَا، یہ سب اس وجہ سے تھا کہ اب کچھ لوگ ناصر بن کر آئے میدان میں، مجھ پر اتمام حجت ہے، مجھے کرنا پڑے گا یہ کام. باوجود اس کے کہ امام جانتے تھے کہ یہ بعد میں خازلین میں بدل جائیں گے، اور بدلے. یہ خطبہ 107 میں توجہ فرمائے، ابھی انصار کے جہاں بھی کوئی انہوں نے مثبت قدم اٹھایا، امیر المومنین نے ان کی تعریف کی، ان کے لیے دعا کی. حضرت فرماتے ہیں کہ وقد رأیت جولتکم و انحیازکم عن صفوفکم، میں نے دیکھا کہ جب دشمن نے بہت ڈانٹ کے حملہ کیا تو تمہارے پاؤں اکھڑ گئے اس وقت. تہوزوکم الجفاۃ الطغام و اعراب و اہل شام، کہ یہ شام کے بادیہ نشین و بدو و دیہاتی انہوں نے حملہ کیا اور تم جو منظم فوج تھے وہ بھاگ گئے ان دیہاتیوں کے ہاتھوں. و انتم لہا میم العرب و یافیق الشرف والانف المقدم و سنام الاعظم و لقد شفا وحاوح صدری. امام فرماتے ہیں کہ پھر تمہارے پاؤں جم گئے، تم نے جوابی کاروائی کی اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے. اس وقت میرے دل سے بوجھ، درد جو میرے دل میں تھا تم نے ہلکا کر دیا. جب تم میدان میں ڈٹ کے لڑے اور شامیوں کو تم نے مار بھگایا، اس وقت میرے دل کے اوپر جو بوجھ بنا ہوا تھا اور غم جو پڑا ہوا تھا دل میں تمہیں بھاگتا دیکھ کر، اس وقت تم نے وہ سارا بوجھ میرے دل کا ہلکا کر دیا. دیکھیں ناصر کیا کرتا ہے، ناصرین امام اگر ہوں، اگر ایک حملہ جوان مردانہ دشمن کے اوپر کریں یا جواب درست طریقے سے دشمن کو دیں یا مقاومت کریں، امام کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. کیا آج امام زمانہ کی حالت علی علیہ السلام جیسی نہیں ہے؟ جب امام زمانہ اکھڑے ہوئے پاؤں دیکھتے ہیں اور جب ان شرابخاروں کے ہاتھوں، یہ شرابخار اور معلوم نہیں ان کا باپ کون ہے اور ان کی ماں کون ہے، یہ جو لے کر آئے ہوئے عراق میں فوج یا اسرائیل میں جن کو جمع کیا ہوا ہے، یہ وہ ہیں جن کے نہ ماں باپ معلوم ہے نہ باپ. وہاں جو طریقہ ہے، پیدا ہوتے ہیں اسپتالوں میں، وہیں پر چھوڑ کے ان کو چلے جاتے ہیں، پھر پرورشگاہیں ان کو پالتی ہیں. ان پرورشگاہوں کے پلے ہوئے جو یعنی مولود جرم و پروردہ جرم ان کو فوج بنا کر لے کر آئے ہیں، اور ان کے ہاتھوں جب بھاگ رہے ہوتے ہیں امیر المومنین کے پیروکار اور امام زمانہ کے پیروکار، وہی دکھ امام زمانہ کے سینے پہ آتا ہے جو علی علیہ السلام کے سینے پر تھا اپنی فوج کو بھاگتا دیکھ کر. اور جب حزب اللہ ڈٹ جاتی ہے اور حزب اللہ ان کے پاؤں اکھاڑ دیتی ہے اور ان کی ہوا اکھاڑ دیتی ہے حزب اللہ، اور ان کو پناہ نہیں ملتی، امام زمانہ یہ جملہ فرماتے ہیں کہ میرے دل پہ جو بوجھ پڑا ہوا تھا 60 سالہ بوجھ اسرائیل کی وجہ سے، وہ حزب اللہ نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے. توجہ کریں کتنی خوبصورت تعبیر ہے، وَلَقَدْ شَفَا وَحَا وَحَا صَدْرِ، میرے دل کو تم نے ہلکا کر دیا، وہ سارا غم میرا اتر گیا. اَنْ رَأَيْتُكُمْ بِآخِرَةٍ تَحُوزُونَهُمْ كَمَا حَازُوكُمْ، جب میں نے دیکھا کہ آخر کار تم نے ڈانٹ کے حملہ کیا اور انہیں بگا دیا. وَتُزِيلُونَهُمْ عَنْ مَوَاقِفِهِمْ كَمَا أَزَالُوكُمْ، جس طرح تمہیں انہوں نے بگا دیا تھا، تم نے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں پسپا کیا. حسن بن نسال و شجرن بن رما، پھر امام علیہ السلام نے ان کی تعریفیں شروع کر دیں. کہ کیا تمہاری شمشیروں کے کیا کہنے، تمہارے نیزوں کے کیا کہنے. اس طرح سے امام اب قصیدے پڑھنے اپنے انصار کی ضربتوں کے، کہ واہ واہ کیا ضربتیں لگائیں تم نے، جس سے علی کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا. یعنی تم نے فقط دشمن کے پاؤں نہیں اکھاڑے، امام زمانہ کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا. حزب اللہ کے جوانوں نے جو کچھ کیا، جب مرکل ٹینک ایک اڑتا تھا اس وقت امام فرماتے تھے کہ واہ واہ کیا کہنے، کیا کہنے اس ضربت کے، جس ضربت سے امام کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے. ترکب اولاہم اخراہم، اس طرح تم نے ان کے پہلے کو آخر پہ، یعنی اس طرح دوڑے وہ کہ پچھلے اگلوں پہ چڑھ گئے. کس طرح سے؟ کل ابل الہیم المطرودہ، جس طرح سے رام خوردہ شتر ہوتا ہے مثلا، ترما ان حیازہا و تزاز ان مواردہا، جس طرح سے حوض کے اوپر آئے ہوئے اونٹوں کو بہکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، اور خوف کے مارے کسی جانور سے مثلا بھاگ جاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے پر چڑھتے ہیں. اونٹوں کو اگر بدکتا ہوا دیکھا ہو کبھی، ٹی وی پہ ہی دیکھا ہوگا، اگر اونٹوں کو بدکتا ہوا دیکھیں، اونٹ جب بدک جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی جہاں پر بھی ریوڑ ہو اور بدک جائے، رم کرے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ میرے انصار نے، یعنی مالک اشتر، وہی جو کل جن کی فہرست ذکر کی تھی، کتنے تھے؟ 10-12. ان 10-12 نے اتنا مقابلہ کیا، البتہ دوسرے بھی تھے ساتھ. کسی کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، بعضوں نے جنگ صفین میں واقعا مارکہ کیا، لیکن سر فہرست وہی عمار یاسر، بوڑھا عمار یاسر، اس طرح سے شیر کی طرح ڈٹ کے لڑتا رہا اور حملے کرتا رہا کہ اس طرح سے شامیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے، جس طرح سے جانور مثلا بدک کے ایک دوسرے کے اوپر چڑھنا شروع کرتے ہیں. یہ منظر امیر المومنین کو بڑا اچھا لگا، اور یہ قصیدہ امیر المومنین نے اپنے انصار کا پڑھا. اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ امام زمانہ نے جب دیکھا کہ اسرائیلی بھاگتے ہوئے حزب اللہ کے ہاتھوں، تو امام زمانہ بھی یہی قصیدہ دہراتے ہیں کہ واہ واہ کیا کہنے، اس طرح سے تم نے میرے دشمنوں کو اکھاڑا، پاؤں اکھاڑے کہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھنا، بدکتے ہوئے اونٹوں کی طرح ہو گئے یہ لوگ، اور یہی کام ہوا ان کے ساتھ. انصار، اتنے سے بھی انصار اگر مل جائیں امیر المومنین کو، کس طرح سے امیر المومنین ان کی شان میں یہ کچھ بیان کرنا شروع کرتے ہیں. چند مورد اور بھی ہیں، آج کا وقت تمام ہے، ان کی طرف اشارہ کریں کہ انصار ہوتے کیا ہیں، ائمہ کی نظروں میں انصار کا مقام کتنا عظیم مقام ہے. باقی بعد میں انشاءاللہ.